لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات على محمد. مدن محترم، ہماری گفتگو ہو رہی ہے آیہ ولایت کے ذیل میں، اور ہمیں اصل میں گفتگو کرنی ہے مرجعیت اور رہبریت پر، اور آغاز کیا ہے ہم نے فلسفہ ولایت سے. تین نشستیں ہماری ہو چکی ہیں، آج بھی لگتا ہے ہم ولایت ہی پر رہیں گے، کیونکہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ خداوند عالم کی طرف سے جو الہی مناسب ہیں اس میں نبوت اور رسالت بھی شامل ہے، اور اسی میں امامت شامل ہے. تو اس الہی منصب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اعلان خدا بندی عالم خود فرمائے، جیسے کہ خدا نے کیا ہے نبی کے لیے. اور ہمارا تصور یہی ہے کہ امام کے لیے بھی اعلان خدا ہی کرتا ہے، اور خدا نے اعلان اپنے حبیب کے ذریعے، اپنے رسول کے ذریعے کروا دیا. لیکن اس پر عمل درآمد کے لیے ضروری ہے کہ امت بھی اس کا ساتھ دے. اگر امت ساتھ نہیں دے گی تو وہ جو الہی منصب کے حامل ہیں، صاحب ولایت ہیں، وہ اپنی اس ولایت کو، وہ اپنی اس اتھارٹی کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے. اس میں ان کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، ان کی طرف سے تمام تقاضے پورے ہو گئے، لیکن امت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے. اب کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے تو اعلان کر دیا غدیر میں، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، تو پھر تو اللہ کے رسول کا جو پروجیکٹ تھا وہ فیل ہو گیا. تو اللہ کے رسول تو معاذ اللہ ناکام ہو گئے اس طرح اپنی زندگی کی تمام کوششوں میں. تو دیکھیں، بنیادی طور پر اللہ کے رسول جو ہے وہ صرف اس کام کے لیے نہیں آئے تھے. نبی اور رسول جو آتے ہیں وہ بنیادی طور پر ہادی برحق ہوتے ہیں، ہادی یعنی وہ ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں. نبی بھی ہادی ہیں، رسول بھی ہادی ہیں، قرآن بھی ہادی ہے، کتاب ہدایت ہے، آئمہ بھی آئمہ ہدا ہے، یعنی ہدایت دینے والے امام. آئمتیں یہدون بے امر ہی، وہ امام کے جو ہمارے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر اس پورے سسٹم کو، خواہ وہ قرآن ہو، وہ نبوت ہو، رسالت ہو، امامت ہو، اس پورے سسٹم کو ہم نظام ہدایت کہتے ہیں. یہ ہدایت بشری کا نظام، اور ہدایت وہ کام ہے جو خدا نے اپنے ذمہ لیا ہے. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، کہ ہدایت فراہم کرنا میرا کام ہے. تو خدا نے اپنا کام کر دیا. اب خدا نے اپنا کام کر دیا، لیکن اس ہدایت کو قبول کرنا انسان کا کام ہے. دنیا کے سارے انسان فرض کریں اس ہدایت کو قبول نہ کریں، میجورٹی اس ہدایت کو قبول نہیں کر رہی ہے دنیا میں، تو خدا نہ کام ہو گیا. نہیں، خدا نے جو کام اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، یعنی ہدایت کو فراہم کرنے والا کام، وہ تو خدا نے کر دیا. اب امت اگر اس کو قبول نہیں کر رہی ہے تو یہ تو امت کی طرف سے فالٹ ہے نا, امت کی طرف سے رکاوٹ ہے. خدا نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو شیعوں کا نظریہ امامت ہے, بعض لوگ اس کو نہیں سمجھتے اور کچھ اعتراضات ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق کہ اس چیز سے ہوتا ہے کہ انہوں نے شیعوں کا نظریہ امامت نہیں سمجھا ہوا ہے, مطلب یہ سمجھا ہوا ہے تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہتے. مثال کے طور پر وہ محمد علی مرزا کہتا ہے کہ اگر کوئی امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور وہ موجود ہیں غیبت میں ہیں تو کیا فائدہ ان کی غیبت میں رہنے کا. یہ سوال اور لوگ بھی کرتے ہیں, ایک امام اگر ہیں اور وہ غیبت میں ہیں تو کیا فائدہ, اور ان کا کوئی کانٹیکٹ اگر نہیں آپ کے پاس, نہ فون نمبر ہے نہ ای میل ہے نہ واٹس ایپ ہے, تو اگر ان سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے آپ کا تو ان کے وجود کا فائدہ کیا ہے. تو بنیادی طور پر دیکھیں یہ جو شیعوں کا تصور امامت ہے اس کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے اس قسم کے سوالات کیے جا رہے ہیں. ان سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا فائدہ ہے, ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے آپ کے پاس, کوئی ای میل ہے کوئی واٹس ایپ ہے. خضر علیہ السلام کا کیا فائدہ ہے, ان سے کوئی آپ کا کانٹیکٹ ہے کوئی میل ہے کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں دجال کو قتل کریں گے, ان کی روایت کے مطابق دجال کو قتل کریں گے. بھئی یہ کام خدا کسی اور سے کروا لے, بلا وجہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے عرصے سے رکا ہوا ہے صرف اسی کام کے لیے کہ وہ دجال کو قتل کریں گے آ کے. تو وہ جو ایک نظام ہدایت ہے نا, یہ اس کو سمجھ نہیں رہے کہ امام کی ضرورت صرف اس کام کے لیے نہیں, بلکہ امام وہ ہے جو خدا اور مخلوق کے درمیان ایک رابطہ ہے, اور امام کی جو امامت ہے اور امام کی جو ولایت ہے اس کے دو پہلو ہیں, ایک وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں تشریعی اور ایک وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں تکوینی. ایک تکوینی ولایت بھی ہے امام کی, نبی کی بھی ہے, نبی اور رسول کی بھی ایک تکوینی ولایت ہوتی ہے. تکوینی ولایت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو خاص طور پر اپنا نمائندہ بنایا, یعنی ہمارے مطابق نبی اور رسول اور امام جو ہیں وہ پیدا ہی نبی ہوتے ہیں, پیدا ہی رسول ہوتے ہیں, پیدا ہی امام ہوتے ہیں. 40 سال میں جا کے نبی نہیں بنتے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں کہا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا. تو جھولے میں پڑے ہوئے کہہ رہے اللہ نے کتاب بھی دی, تو اسی وقت وہ صاحب کتاب ہیں, حالانکہ اپنے ساتھ کوئی کتاب لے کر نہیں آئے عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ نے جب ان کو نبی بنایا ہے, اللہ نے جب ان کو رسول بنایا ہے, اللہ نے جب ان کو اپنی نمائندگی دی ہے اور ان کو لوگوں میں سے منتخب کیا ہے, چوز کیا ہے, ان اللہ ہستفا آدم و نوحا, اللہ نے منتخب کیا ہے, سلیکٹ کیا ہے, تو کچھ دیکھ کر ہی کیا ہے. اس بحث میں ہم ابھی نہیں جا رہے ہیں کہ کیا دیکھا اللہ نے, کچھ نہ کچھ دیکھا ہوگا, لیکن مخلوقات میں اللہ نے منتخب ہستیوں کو سلیکٹ کیا نبی بنانے کے لیے, رسول بنانے کے لیے, امام بنانے کے لیے. تو خداوند عالم نے کچھ ایسے اختیارات بھی ان کو دیے جو عام لوگوں کو نہیں دیے. اس کائنات میں, اس نیچر میں بعض ایسے تصرفات وہ کر سکتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے. اس کی ایک مثال جو ہے وہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہیں, انبیاء علیہ السلام کے معجزات. مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی اخلق کہیت طیر من الطین, میں مٹی سے پرندے کا ایک اسٹرکچر بناتا ہوں. اچھا, اب مٹی سے آپ بھی ایک اسٹرکچر بنا سکتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی بنا سکتے ہیں, اور بنانے کے بعد پان پھونکو فی, پھر اس میں پھونک مارتا ہوں, آپ بھی پھونک مارتے رہیں, کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے. اب یہ والا جو مرحلہ ہے, مٹی سے بنانا ایک مرحلہ ہے, وہ تو آپ بھی بنا سکتے ہیں, پھونک مارنا ہے آپ بھی مار سکتے ہیں, لیکن وہ پرندہ نہیں بنے گا اصلی پرندہ. اصلی پرندہ اس لیے بنے گا کہ یہ کوالٹی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی ہے, ان کو آتھورائز کیا ہے کہ وہ پھونک ماریں گے تو وہ پرندہ بنے گا. بے شک وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوگا. کہ جتنے معجزات ہیں یہ فعل خدا ہی ہے, لیکن وہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہے. جتنے معجزات ہیں وہ فعل خدا ہے لیکن وہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہے. تو ان کے ہاتھ سے کیوں ظاہر ہو رہا ہے, ہمارے ہاتھ سے کیوں نہیں ظاہر ہوتا؟ اس لیے کہ ہم اصل میں وہ ولایت نہیں رکھتے, وہ اتھارٹی نہیں رکھتے جو وہ رکھتے ہیں. تو یہ خاص اتھارٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تکوینی ولایت. اور چونکہ ہم امامت کو بھی الہی منصب قرار دیتے ہیں, امامت بھی ہمارا الہی منصب ہے, لہذا جس طرح نبوت اور رسالت کے ساتھ تکوینی ولایت ہے, امامت کے ساتھ بھی ایک تکوینی ولایت. اور وہ جملہ جو زیادہ تر آپ سنتے ہیں امام زمانہ کے حوالے سے, الذی ببقائی بقیت دنیا وہ بھی یوم نہیں روز کل ورا وہ بھی وجود ہی سبلت الارض والسما, کہ ان کی بقا کی وجہ سے دنیا باقی ہے اور ان کے طفیل میں مخلوق کو رزق مل رہا ہے اور زمین و آسمان ان کی وجہ سے قائم ہے, کیونکہ وہ اس روئے زمین پر حجت خدا ہے, کیونکہ اس روئے زمین پر وہ حجت خدا ہے. اور تھیوری اس کی یہ ہے کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی, لولا الحج لساقت الارض باہلها, اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو اپنے اہل کے ساتھ تباہ ہو جائے. تو خدا نے ہدایت انسانی کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ کوئی ایسا دور نہ ہو کہ جب زمین حجت خدا سے خالی ہو, ہدایت کا سلسلہ کوئی نہ کوئی جاری رہے. البتہ زمین کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ اس سے مراد یہ ہماری والی زمین ہی ہو, انسانیت کے پاس اس کی سرپرستی کے لیے کوئی نہ کوئی حجت خدا ہو. اب اس حجت خدا سے ہر وقت مخلوق کا رابطہ ہو یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ اس کے جو وہ امور ہیں وہ معاملات ہیں جس کا تعلق تکوینی ولایت سے ہے وہ جاری ہوتا ہی رہتا ہے. ایک روایت میں, ایک حدیث میں ہے یہی سوال امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا گیا, کہ فرزند رسول ایسے امام کا کیا فائدہ کہ جو غیبت میں ہو, اس سے انسانیت کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے یا وہ کس طرح وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں امام نے کہا کہ وہ اسی طرح فائدہ پہنچاتے ہیں جس طرح سورج بادل کے پیچھے رہ کے پہنچاتا ہے. جب سورج بادل کے پیچھے ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ دن ہے یا رات ہے شام ہے, آج تو سورج صبح سے بادل کے پیچھے ہے, لیکن آپ کو پتہ چل رہا ہے نا کہ صبح ہے دوپہر ہے شام ہے, اب رات ہو گئی ہے, اب بادل کے پیچھے بھی سورج نہیں ہے. تو سورج بادل کے پیچھے ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ خوب اندھیرا ہو جائے, انسان کو اندازہ ہوتا ہے, کیونکہ بادل کے پیچھے رہنے کے باوجود بھی سورج اپنے افیکٹس ظاہر کرتا رہتا ہے. اور سورج کا فائدہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے کپڑے سوکھ جاتے ہیں, بلکہ سورج کا جو فائدہ ہے اگر آپ سائنس کے طالب علم سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس روئے زمین پر اگر لائف ہے تو سورج کی وجہ سے. جو پلانٹ سورج سے بہت دور ہیں وہاں ٹیمپریچر اتنا کم ہے کہ لائف ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اگر اس زمین پر لائف ہے تو سورج کی وجہ سے, اس زمین پر اگر کلر ہے تو سورج کی وجہ سے, روشنی کی وجہ سے یہ کلر گرین ہے یا ریڈ ہے, یہ لائٹ کی وجہ سے ہمیں گرین اور ریڈ نظر آتا ہے. تو اگر حیات ہے, اگر رنگ ہے زندگی میں, تو وہ حجت خدا کے وجود کی وجہ سے, اگر ان کا وجود نہ ہو تو یہ چیزیں نہ ہوں. تو یہ پورا ایک چیپٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں تکوینی ولایت. اب جو لوگ تکوینی ولایت کو مانتے ہی نہیں ہیں یا جو ان کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, جنہوں نے اس چیپٹر کو دیکھا ہی نہیں ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ مولا علی کو خلافت نہیں ملی، حکومت نہیں ملی، اقتدار نہیں ملا، تو گویا خدا کا سارا پروگرام ہی ختم ہو گیا یا پیغمبر کی زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا. تو ایسا نہیں، کیونکہ یہ جو کام تھا ظاہری خلافت حاصل کرنا، اس میں امت کا ایک رول تھا جو امت نے پورا نہیں کیا. اچھا، امت جب ایسا نہیں کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ 1,24,000 نبیوں کے ساتھ بھی تو امت نے ایسا ہی کیا. آلموسٹ چند ہی ایسے نبی ہیں کہ جنہوں نے قوانین الہیہ کو معاشرے پر نافذ بھی کیا. اگر آپ جو نون نبی ہیں جن کے نام عام طور پر قرآن مجید سے جانتے ہیں، ہم زیادہ جانتے بھی نہیں، قرآن میں کوئی 25 انبیاء کے نام ہیں، تو 25 میں سے اگر آپ دیکھیں تو چند انبیاء کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، مثلا داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہے نا، اور خود پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ جنہوں نے قوانین الہیہ کو نافذ کیا، جنہوں نے ظاہری اتھارٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنی قوم کو انہوں نے لیڈ کیا اور ان کو کسی مقام تک لے گئے. انہیں زیادہ تر امتوں نے کیا کیا؟ زیادہ تر امتوں نے ساتھ نہیں دیا. بھائی اقتلون نبینا بغیر حق، نہ قتل کر دیا کرتے تھے وہ نبیوں کو. تو یہ وہ کام ہے کہ اس کا تعلق امت سے. اچھا، اگر امت نے یہ کام نہیں کیا، کسی بھی وجہ سے نہیں کیا، تو جو ہادیان برق ہیں، وہ نبی ہیں یا رسول ہیں یا امام، جو ہادیان برق ہیں انہوں نے پھر کیا کیا؟ گھر پہ بیٹھ گئے وہ، ہمت ہار گئے وہ؟ ایسا نہیں کیا انہوں نے بھی کہہ دیا وما علینا الا البلاغ؟ نہیں، انہوں نے جو ان کا دوسرا والا کام تھا اس کو جاری رکھا. تکوینی ولایت کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو چیپٹر ہی الگ ہے، وہ تو ہے ہر حال میں، وہ تو ظاہر ہے خدا اور اس کے حجت کے درمیان ایک رابطہ ہے، اس سے تو مخلوق کا تعلق ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو چھیڑ سکے، وہ اس کو ڈسکنیکٹ کر سکے. بات مخلوق کی ہو رہی ہے. اگر مخلوق نے، اگر امت نے ان کو ان کا ڈیو رائٹ جو تھا، جو خدا کی طرف سے آتھرائز تھے، اس کام کو کرنے میں تعاون نہیں کیا، تعاون نہیں کیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ کیا وہ گھر پہ بیٹھ گئے؟ تو وہ گھر پہ نہیں بیٹھتے، یا محاورے میں کہہ دیتے مثلا 25 سال تک علی علیہ السلام گھر میں بیٹھے رہے، وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جس کام کو اللہ کے رسول نے ان کے سپرد کیا تھا، امت نے تعاون نہیں کیا، تو اب کیا کریں گے؟ ہم گھر پہ بیٹھیں گے، اس کام کے حوالے سے گھر پہ بیٹھے ہوئے. دیکھیں پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں گے ان کی زندگی میں جا کے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ گھر پہ بیٹھے نہیں رہے. انہوں نے اپنے حصے کا دوسرا والا کام کنٹینیو رکھا. مثال کے طور پہ قرآن کو کمپائل انہوں نے کیا، احادیث کو کمپائل انہوں نے کیا، شاگرد تیار کیے ایسے کہ جو قرآن اور حدیث کے ماہرین تھے. یہ جو آج ہم اس قرآن پر جو اعتبار کرتے ہیں، یہ بھی تو تیسری خلافت کے دور میں کمپائل ہوا، ری کمپائل ہوا. تو وہ جو کمیٹی بنی تھی، اس میں جو لوگ تھے، جو پرماننٹ لوگ، تو وہ زیادہ تر حضرت علی علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے. ٹھیک ہے، عبید ابن کعب، ابو رافع، یہ سب عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، یہ سب لوگ جو ہیں یہ علی علیہ السلام کے شاگردوں میں سے. تو انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا. یا وہاں سے لے کے آپ 11 امام تک دیکھ لیں کہ جن کے ساتھ حالات کیسے کیسے ناروا حالات رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ کام کیا نا، جس کی وجہ سے یہ تعلیمات، یہ پیغام ہم تک پہنچا. کیسے پہنچا؟ تو یہ جو کام ہے جس کا تعلق تشریعی ولایت سے، ایک تکوینی ولایت تھی، ایک تشریعی ولایت. تشریعی ولایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولایت، وہ اتھارٹی جس کا تعلق شریعت سے، جس کا تعلق شریعت سے، تو شریعت سے کئی چیزیں متعلق ہیں. ایک تو شریعت وہ ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے اور انہیں پہنچائی. اللہ کے رسول جب اس دنیا سے چلے گئے تو اس شریعت کو لاوارث چھوڑ کے نہیں گئے بلکہ اس کا بھی ایک وارث بنا کر گئے, ہے نا. اللہ کے رسول نے کتاب امت تک پہنچا دی. اس کے بعد اس کتاب کو یوں ہی بکھرا ہوا چھوڑ کے چلے گئے جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں, یا نہیں کسی کے ہینڈ اوور کر کے گئے کہ یہ لو کتاب, یہ پوری کتاب ہے, یہ تمہارے حوالے ہے, یا یوں ہی بکھرا ہوا چھوڑ کے چلے گئے کہ 10 سپارے ان پر, 5 سپارے ان کے پاس, 3 سورتیں ان کے پاس, 5 آیتیں ان کے پاس, اور بعض آیتیں تو ایسی ہوں کسی کے پاس بھی نہیں. بعض روایتوں کے مطابق تو اگر ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے پھر تو معاذ اللہ پورا قرآن ہی مشکوک ہو جائے گا. تو قرآن کے حوالے سے, شریعت کے حوالے سے امت کو جو ہدایت کی ضرورت ہے ڈے ٹو ڈے, اس حوالے سے کیا صرف کسی ٹیکسٹ کے اوپر چھوڑ کے چلے گئے کہ یہ تمہارے پاس قرآن ہے, تمہارے پاس حدیث ہے, خود ہی انٹرپریٹیشن کرتے رہنا, یا نہیں اس حوالے سے بھی ایک لیڈرشپ دے کر گئے کہ ان سے رجوع کرنا اور یہ بتائیں گے تمہیں. تو شریعت کی وراثت ان کے پاس ہے, شریعت کی حفاظت کرنا ان کا کام ہے, شریعت کی تعلیم دینا ان کا کام ہے, شریعت کی تشریح کرنا یہ ان کا کام ہے, اور الٹیمیٹلی شریعت کا نفاذ کرنا بھی انہی کا کام. یہ جو آخری والا کام ہے نا, اس میں امت انوالو ہے, نفاذ والا کام. تو اگر امت نے ساتھ نہیں دیا تو یہ آخری والا کام نہیں ہوگا, لیکن اس سے پہلے کے مراحل تو ہوتے رہیں گے نا, یہ ہوتے رہیں گے. 124,000 انبیاء آئے, پوری پوری زندگی انہوں نے گزار دی, جس کو آپ کہتے ہیں تبلیغ, دعوت, تبلیغ, اسی آمادگی میں گزار گی, اسی آمادگی کی تیاری میں گزار دی. تو امام بھی دائرہ کے اسی الہی منصب کے حامل ہیں, اگر امت نے ان کا ساتھ نہیں بھی دیا, انہوں نے دوسرا والا کام اپنا جاری رکھا تکوینی ولایت کے علاوہ. اچھا, اب ہم اس بحث کو دوسری طرف بھی لے کے جائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ تقریریں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں آگے, کہ یہ جو کام ہے نا تشریح, اس کا تعلق شریعت سے, شریعت کی تبلیغ, شریعت کی تعلیم. نفاذ تو بعد کا مرحلہ ہے, پہلا کام تو تبلیغ ہے, پہلا کام تو تعلیم ہے. یہ جو کام ہے تبلیغ کا, یہ وہ اکیلے نہیں کرتے, بلکہ اس میں اور بہت سے لوگوں کو انوالو کرتے, یہ اکیلے نہیں کرتے, کیونکہ یہ پورا ایک پروجیکٹ ہے جس کے اندر ان کے پاس جو تعلیمات ہیں, دین کی تعلیمات, شریعت کی تعلیمات, خدا کی دی ہوئی تعلیمات, یہ آئمہ تعلیم کے پاس جو پیغمبر اکرم کا دیا ہوا دین ہے, اس کو پہنچانا ہے ہر شخص تک, میکسیمم جہاں جہاں تک ان کا پیغام پہنچ سکتا ہے. تو یہ کام وہ اکیلے نہیں کر سکتے, اس کے لیے پوری ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, اور اس کے مطابق اس چیز کو مختلف گوش و کنار میں پہنچانے کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. نیچرلی اس کے اندر اور بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں, وہ سب نبی نہیں ہوتے, وہ سب رسول نہیں ہوتے, وہ سب امام نہیں ہوتے, وہ معصوم نہیں ہوتے, وہ انہی کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں, انہی کے تیار کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں تھے تو اسلام مدینہ پہنچ چکا تھا, حضور ابھی مکے میں تھے اور اسلام جو ہے مدینہ پہنچ چکا تھا. کیسے پہنچا؟ بیعت عقبہ اولی اور بیعت عقبہ ثانیہ اگر آپ کے ذہن میں ہو, تفصیل میں نہیں جا رہا میں. دو آدمی مدینہ سے آئے اور ان کے حضور سے ملاقات ہوئی. آئے تو تھے وہ کسی اور چکر میں, لیکن مسلمان ہو گئے وہ. پھر وہ گئے, دوبارہ آئے تو اپنے ساتھ کوئی 18-20 افراد کو اور لے کر آئے, وہ بھی مسلمان ہو گئے. پھر وہ گئے اور پھر کوئی 70-80 افراد کو لے کر آ گئے, وہ بھی مسلمان ہو گئے. مدینے سے حضور ابھی نہیں گئے. پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری طرف تشریف لے آئیں, مکے والے تو آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں, آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں, آپ پر غلازت ڈال رہے ہیں, آپ کو پتھر مار رہے ہیں, آپ کی بات نہیں مان رہے. یہ جو آپ کا دین ہے یہ ہماری طرف کافی اس کی قبولیت ہے. لیکن حضور نے کہا نہیں, میں تو اس وقت نہیں جا سکتا اس طرف, تو کافر کسی اور کو بھیجیں, کیونکہ وہ آ کے یہاں پر اس دین کی تبلیغ بھی کریں اور جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کی تربیت کریں, دین کی تعلیمات سے ان کو روشناس کرائیں. اب دیکھیں حضور مکے میں, اور اسلام ابھی مدینے میں پہنچا ہے, نیا نیا پہنچا ہے, کچھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, تو جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کی تربیت اور جو نہیں ہو رہے ہیں ان میں تبلیغ. ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے ایک نئے علاقے کے اندر. حضور نے اس کے لیے ایک نوجوان کا انتخاب کیا جس کا نام ہے مصعب ابن عمیر. ٹھیک ہے, حضرت علی کو نہیں بھیجا یہاں پہ, ایک نوجوان کا انتخاب کیا جس کی عمر 19 سال ہے یا 21 سال ہے, اور اس کو مدینہ بھیج دیا. اور وہ نوجوان چلا گیا. یہ بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا یہ نوجوان, لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کے والدین نے اس کو گھر سے نکال دیا. تو اس نوجوان کو جو بہت ہی مخلص تھا, بہت ٹیلنٹڈ تھا, ظاہر حضور نے انتخاب کیا ہے تو میرٹ پر ہی کیا ہوگا, بھیج دیا. اب یہ مصعب ابن عمیر ہیں جو آئے, انہوں نے آ کے تبلیغ کی. اوس اور خزرج دو قبیلے تھے, دونوں قبیلے میں تبلیغ کی. بہت مشکل کام تھا کیونکہ دونوں قبیلے ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب حضور ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے تو ان کا زبردست استقبال ہوا. یہ استقبال کن لوگوں نے کیا؟ کفار مشرکین نے تو نہیں کیا نا, یہودیوں نے تو نہیں کیا, یہ استقبال مسلمانوں نے کیا. وہ مسلمان کون تھے جو ترانے پڑھ رہے تھے, تلا البدر علینا من صلوات الوداع؟ یہ وہ تھے جن کو مصعب ابن عمیر نے مسلمان کیا. اور اس استقبالیہ پروگرام کے آرگنائزر بھی وہی تھے. اور اسلام کی پہلی نماز جمعہ جو قائم ہوئی اس کے آرگنائزر بھی مصعب ابن عمیر تھے. اور بہت کچھ ان کے کارنامے تھے. جنگ بدر میں شریک ہوئے یہ ایز اے مجاہد, اور جنگ احد میں شہید ہو گئے مصعب ابن عمیر. تو ایک جوان کو, نو عمر نوجوان, اس کو اللہ کے رسول نے ایک چیلنجنگ ٹاسک کے لیے بھیجا ایک ایسے ریجن میں کہ جہاں آپ خود تشریف لے کر نہیں گئے, اور اس نے جا کے وہاں پر دین کی تعلیمات کو پہنچایا, بہت افیکٹولی پہنچایا. اب جو وہاں کے لوگ ہیں فرض کریں کہ وہ کہیں کہ جی ہم تو دین جو ہے وہ اللہ کے نبی سے لیں گے, آپ کون ہوتے ہیں دینے والے, آپ معصوم ہیں, ہم تو معصوم سے دین لیں گے. تو دیکھیں بنیادی طور پر جو دین آ رہا ہے وہ معصوم ہی سے آ رہا ہے, اور مصعب ابن عمیر کو جس نے بھیجا ہے وہ معصوم ہی ہے جنہوں نے مصعب ابن عمیر کو بھیجا ہے. اب چونکہ انہوں نے انتخاب کیا, آتھورائز کیا, آپ جائیں اور جا کے یہ کام کریں, لہذا ان سے جو دین لینا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول سے لینا ہے. یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو ڈائریکٹ انہی سے لیں گے, ان سے لینا جائے مکے میں جا کے ان سے لے لیں. یہ تو آپ کے گھر کے دروازے پہ آ کے پہنچا رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی پروڈکٹ جا کے کمپنی سے لے رہے ہیں تو آپ کمپنی سے لے جائیں. یہ تو آپ کو ڈور اسٹیپ پہ پہنچا رہے ہیں. تو یہی طریقہ کار رہا ہے حضور کے دور میں. یمن کی طرف جو ہے وہ معاذ ابن جبل کو بھیجا آپ نے. بعض لوگوں نے معاذ ابن جبل کے واقعے کا انکار بھی کیا, لیکن ہے کتابوں میں چونکہ لکھا ہوا کہ معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا اور بعد میں حضرت علی علیہ السلام کو یمن بھیجا. تو حضور نے بہت سے علاقوں میں بہت سے مبلغین کو بھیجا. ایک علاقے میں تو بہت بڑا سانحہ پیش آیا کہ کچھ لوگوں نے حضور سے ریکویسٹ کی کہ آپ مبلغین بھیجیں, اور حضور نے اس علاقے میں 15 یا 20 مبلغین بھیجے, انہوں نے سب کو قتل کر دیا. ایسا بھی ہوا. تو دین کی تبلیغ جو ہے وہ اس طرح ہوتی. علی علیہ السلام نے اپنے زمانے خلافت میں کہاں کہاں سفر کیا؟ مدینے میں تھے, بعد میں کوفے میں آ گئے. عالم اسلام اتنا بڑا تھا کہ 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی. یہ سارے جو علاقے تھے وہاں پر تبلیغ دین کا کام کیسے ہوتا تھا, وہاں کا نظام کیسے چلتا تھا؟ اگر علی علیہ السلام کسی کو کسی علاقے میں بنا کے بھیج رہے ہیں اپنا نمائندہ, فرض کریں محمد ابن ابی بکر کو آپ نے بھیجا مصر, ہے نا, تو اب مصر میں محمد ابن ابی بکر جو ہیں وہ علی علیہ السلام کی نمائندہ ہیں, امیر ہیں, گورنر ہیں, جو نام دے لیں آپ ان کا, تو وہ علی علیہ السلام کی طرف سے آتھورائز ہیں کہ وہ وہاں پر دین کی تبلیغ بھی کریں گے, لوگوں کی تربیت بھی کریں گے, اختلافی معاملات اگر پیش آ جائیں گے, مقدمہ سامنے آئے گا تو اس کی قضاوت بھی کریں گے, قاضی کے طور پر بھی کام کریں گے. وہ ان سے جو اموال شرعیہ ہیں وہ وصول بھی کریں گے, زکوٰۃ, خمس, جو بھی ہیں ٹیکسز, لگان, یہ سب وصول بھی کریں گے. نہ صرف وصول کریں گے بلکہ ان کو خرچ بھی کریں گے. ہر ایک پورا صبح چلانا ہے نا ان کو, یہ تو نہیں ہوگا سارے وصول کر کے مرکز کو بھیجتے ہیں. کچھ مرکز کو بھیجیں گے اور اس کو چلائیں گے بھی اپنے صوبے کو. تو ہر کام کے لیے وہ آتھورائز ہے. نماز جمعہ اور عیدین کی امامت بھی کریں گے, ہے نا, جمعہ اور عیدین کی امامت کیپٹل میں خلیفہ کرتا ہے, پروونسز کے اندر, بڑے شہروں کے اندر اس کو نومینیٹڈ گورنر کرے گا, یا وہ نہیں ہوگا تو قاضی کرے گا. یعنی وہی کرے گا جو آتھورائز ہوگا. تو یہ سارے اختیارات کیوں دے دیے گئے ان کو؟ اس لیے کہ وہ علی علیہ السلام کے بنائے ہوئے نمائندے ہیں. معصوم ہے, معصوم تو نہیں ہے, معصوم نہیں. کیا ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی, ان سے بھی غلطی ہو سکتی. ان میں سے بعض کی غلطیاں نوٹ بھی کی گئی ہیں. ایک بہت بڑا خط نہج البلاغہ میں ہے. عثمان ابن حنیف کو جو علی علیہ السلام نے لکھا ہے, صرف اس بنیاد پر کہ بصرے میں وہ علی علیہ السلام کا بنایا ہوا گورنر تھا, اور یہ جو خاندان ہے نا عثمان ابن حنیف کا, یہ بڑا ہارڈ کور سپورٹر ہے علی علیہ السلام کا, اور اس کی بڑی قربانیاں ہیں. اس خاندان کے لوگوں نے جانیں قربان کی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسے بنا دیا کسی کو, جیسے ابو موسیٰ اشعری کو علی علیہ السلام نے چھوڑ دیا. اس نے ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ مجھے نہ ہٹائیں, ابھی میں جیسے آپ کہیں گے ویسے چلوں گا میں. آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں, دیکھ لیتے ہیں. یہ اس ٹائپ کے نہیں تھے. تو ایک دعوت پہ چلے گئے, دعوت دی گئی, اس نے گورنر صاحب چلے گئے, شرکت کر لی. یہ رپورٹ علی علیہ السلام تک پہنچ گئی. یعنی جس کو علی علیہ السلام بنا رہے ہیں کہیں کا حاکم تو اس کے اوپر نظر بھی رکھی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس چھوڑ دیا اس کو, اس پہ نظر رکھی ہوئی. وہ دعوت میں چلے گئے. اس دعوت میں کوئی حرام کام نہیں ہوا, کوئی شراب نہیں پی گئی, کوئی ناچ گانا نہیں ہوا, کوئی حرام چیز نہیں کھائی گئی. دعوت تھی بس ایک. اتنا بڑا خط لکھا انہوں نے, کئی صفحے کا خط ہے, کہ تم گئے کیوں اس دعوت میں؟ ایک ایسی دعوت کے جس پر غریبوں کے لیے دروازہ بند تھا, اور جو تمہارے لیے دعوت سجائی گئی تھی, اور اس میں قسم قسم کے کھانے رکھے گئے تھے کہ گورنر صاحب کو یہ پسند ہے, گورنر صاحب کو یہ پسند ہے, گورنر صاحب کو یہ پسند ہے. ٹھیک, ہمارے یہاں لسٹیں ٹی وی پہ آتی ہیں, فلاں آ رہے ہیں مہمان, ان کے لیے یہ تیار ہو رہا ہے, یہ تیار ہو رہا ہے, 150 ڈشیں تیار ہو رہی ہیں. تو طرح طرح کے کھانے تمہارے سامنے رکھے گئے اور تم ٹوٹ پڑے. تم نے یہ نہیں سوچا کہ تم کس کے بنائے ہوئے ہو اور تمہارے امام کی زندگی کیسی ہے, جس کی تم نمائندگی کر رہے ہو, جس کے تم ریپرزینٹیٹو ہو, اس کی زندگی کیسی ہے؟ اس نے تو اس دنیا سے سوائے ایک جوڑے کپڑے کے اور دو روٹیوں کے کچھ اور لیا ہی نہیں. اور اس کو تم یہاں ریپرزینٹ کر رہے ہو یہ طرح طرح کے کھانے میں. تو یہ بات علی علیہ السلام کو اتنی بری لگی تو ان کا بنایا ہوا گورنر ایک دعوت میں کو چلا گیا. تو وہ بھی انسان ہے بھائی, اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ علی علیہ السلام نے بنا دیا ہے تو اس سے غلطی نہیں ہوگی. علی علیہ السلام نے بنایا اور وہ دھوکہ دے کر شام چلا گیا. امام حسن نے بنایا, وہ جناب 5 لاکھ میں بک گیا. تاریخ ہے نا, امام حسن نے سپاہ سالار بنایا, اپنے عزیز کو رشتہ دار ہے وہ عبیداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب, جس کو خود علی علیہ السلام نے یمن کا حاکم بھی بنایا تھا, جس کے دو بچوں کو قتل کیا شام سے آنے والے دہشت گرد بسر ابن عطار, اور وہ جناب 5 لاکھ میں بک گیا. تو ایسا بھی ہوا ہے. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ یہ پورا ایک نظام ہے. یہ نظام, وہ نبی ہوں, وہ رسول ہوں, وہ امام ہوں, وہ اکیلے نہیں چلا سکتے. لا محالہ وہ لوگوں کو اس میں انوالو کرتے ہیں, شامل کرتے ہیں, خواہ یہ تبلیغ کا کام ہو یا اس کے اندر اموال شرعیہ انوالو ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جن لوگوں کو اپنا وکیل بنایا, کیونکہ ائمہ طاہرین کے اوپر جب سختی ہوئی, جب قید میں رکھا گیا ان کو یا بہت زیادہ نگرانی ہونے لگی, تو ساتویں امام سے یہ سلسلہ تقریباً شروع ہو گیا. وہ کلا کا نظام, تو انہوں نے اپنے نمائندے بنا دیے. یہ جو وکلا ہوتے تھے یہ آفیشیل ہوتے تھے, ان آفیشیل نہیں ہوتے تھے, لیکن ڈکلیئرڈ نہیں ہوتے تھے, کیونکہ اگر ان کو ڈکلیئرڈ کر دیا جاتا تو ظالم حکمران ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں, ان کو نقصان پہنچاتے, اس لیے ان ڈکلیئرڈ, لیکن تھے آفیشیل. چونکہ بات وہی ہے کہ امام کسی ایک جگہ ہوتے تھے, بعض اوقات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے طویل عرصے قید میں بھی رہے, تو ائمہ طاہرین جانتے تھے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور کیا ہونے والا ہے, لہذا انہوں نے وکلا کا ایک نظام رکھا. اب دیکھیں, امام اگر 14 سال قید میں ہیں تو امت کا رابطہ امام سے نہیں ہے نا, تو امت کے معاملات کیسے چلیں گے؟ 14 سال میں تو کچھ بھی ہو جائے گا. تو اس سے پہلے انہوں نے وکلا کا ایک نظام مرتب کیا, اور جہاں جہاں پر ان کے فالوورز تھے کوفے میں تھے یا بصرے میں تھے یا خراسان میں تھے یا یمن میں تھے یا مصر میں تھے یا مکہ مدینہ میں تھے، اہواز میں تھے، قم میں تھے، بہت سارے شہر ہیں جہاں بہت بڑی تعداد تھی ان کے فالوورز کی. تو ہر جگہ کے لیے آپ نے وکلا مقرر کیا ہوا تھا، اپنا نمائندہ. وہ نمائندہ کون تھا؟ وہ عام طور پر ان کے اصحاب میں سے، ان کے شاگردوں میں سے تھے، اہل علم تھے، اپنے زمانے کے فقیہ تھے، اپنے زمانے کے اسکالر تھے. ان کو انہوں نے آتھورائز کیا ہوا تھا کہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں، تعلیم دیں، فتویٰ دیں اور اموال شریعہ جمع کریں. اور جن جن ہیڈز کے اندر خرچ کرنے کی ان کو اجازت دی گئی تھی ان میں خرچ کریں اور باقی یہاں بھیج دیں. یہ بھیجنا بھی بہت مشکل کام تھا کیونکہ پیسہ بھیجنا، منی ٹرانسفر، یہ آپ کو پتا ہے حکومتیں اس پہ بہت گہری نظر رکھتی ہیں. کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ کہیں سے بھی پیسہ ٹرانسفر ہو اور ان کی نالج میں نہ آئے. اگر ان کی نالج میں نہیں آ رہا ہے تو وہ کسی بھی کام میں استعمال ہو سکتا ہے جو ریاست کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے. اس لیے جتنی بھی ریاستیں ہوتی ہیں وہ منی ٹرانسفر پہ گہری نظر رکھتی ہیں، اور کسی کے پاس پیسہ ہو تو پوچھ بھی لیتی ہیں، بتائیں کہاں سے آیا تمہارے پاس، منی ٹریل بتاؤ. اب یہ جو مختلف علاقوں کے وکلا تھے یہ کلیکٹ کرتے تھے خمس وغیرہ. اچھا، زکوٰۃ تو حکومت خود ہی کلیکٹ کر لیتی تھی، زکوٰۃ پہ تو ان کی گہری نظر تھی اور زکوٰۃ کو وہ خود ہی لے لیا کرتے تھے. مگر کوئی ایسے علاقے بھی تھے بعض کہ جہاں بہت بڑی تعداد شیعوں کی تھی، جیسے قم. اب قم وغیرہ میں تو بنو عباس کے زمانے میں بھی جو اس علاقے کے قاضی وغیرہ ہوتے تھے وہ شیعہ نومینیٹ کیے جاتے تھے کیونکہ اتنی بڑی تعداد وہاں شیعوں کی تھی، لیکن ہر علاقے میں ایسا نہیں تھا. تو ان کے لیے ایک مشکل کام ہوتا تھا کہ اس رقم کو امام تک پہنچائیں. اس کے مختلف طریقے تھے. ایک میں روایت پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ امام کی خدمت میں پیسے بھیجنا چاہتا تھا. اس نے کیا کیا کہ اس نے گھی کا کاروبار شروع کیا ہوا تھا، گھی بیچنے کا، اور گھی کے پیپے کے اندر درہم و دینار ڈال کے اوپر سے گھی ڈال کے سیل کر کے، اور وہ گھی کا کنسر امام کے گھر میں بھجوایا کرتا تھا. لوگ سمجھتے ہوں گے کہ امام کے گھر میں بڑے پراٹھے بن رہے ہیں. اس طرح اموال شرعیہ جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے. امام سے ملاقات کرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا تھا. جو لوگ ان کے پاس جاتے تھے تو وہ ظالم حکمرانوں کی نظروں میں ہوتے تھے، ان کو نقصان بھی ہوتا تھا بعض اوقات، جو ظالم حکمرانوں کی ایجنسیز ہوتی تھی. تو عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ حج کے موسم میں، منا میں، عرفات میں کہیں ان کی امام سے ملاقات ہوتی، دور دراز کے علاقے کے لوگ، امام بھی وہاں پہنچ جاتے تھے، یہ لوگ وہاں سے پہنچتے تھے. یعنی ایک نیٹ ورک تھا، اس طریقے سے یہ کام ہوتا رہا. یہ سب لوگ کون تھے؟ معصوم تھے؟ معصوم نہیں. بعض اوقات ائمہ طاہرین نے ان کے نام لیے، نام لے کے ان کو ریکمینڈ کیا. مثلا ایک شخص آتا ہے کوفے سے جس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی یافور، فصائل الشیعہ کی روایت ہے، کوفے سے آتا ہے چھٹے امام کے پاس مدینے میں، اور آ کے کہتا ہے فرزند رسول میں کوفے میں رہتا ہوں اور آپ مدینے میں رہتے ہیں، اب میں آپ کے پاس بار بار نہیں آ سکتا، کوفہ اور مدینہ دور ہے، آج کل تو دو الگ الگ ممالک ہیں، ویزا لینا پڑتا ہے. لیکن اس زمانے میں بھی اتنا آسان تو نہیں تھا نا. تو میرے ساتھ بہت سارے شرعی مسائل ہوتے رہتے ہیں تو میں کیا کروں، کیسے پوچھوں. تو امام نے فرمایا کہ تمہارے اپنے علاقے میں محمد ابن مسلم رہتا ہے, اس سے جا کے احکام لے لیا کرو. اب محمد ابن مسلم کون ہے؟ امام تو نہیں ہے, معصوم تو نہیں ہے, لیکن محمد ابن مسلم وہ ہے جو چار اماموں کا شاگرد ہے, جس کو 30,000 حدیثیں یاد ہیں, اور کوفے میں وہ امام صادق علیہ السلام کی طرف سے ایک اکیڈمک سرکل چلا رہا ہے جو خاص لوگوں کو معلوم ہے, عام لوگوں کو نہیں معلوم, اور امام اس کا نام ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ جا کے اس سے احکام لے لیا کرو. تو اس کا کوئی نہ کوئی ایسا اسٹیٹس ہے نا کہ امام معصوم اس کے بائی نیم ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ جاؤ اس سے جا کے احکام لے لیا کرو. خاص لوگ جانتے بھی ہیں اس کو. ایک مرتبہ ایک شخص آیا محمد ابن مسلم کے گھر میں آدھی رات کے بعد, اور نوک کرتا رہا, پھر وہ نکلے. تو اس نے کہا بھائی ایک مسئلہ ہو گیا, ذرا آپ سے پوچھنا ہے اس کا حل. ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے اور جو میڈیکل کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ زندہ ہے, اب کیا کریں, اس کو دفن کر دیں یا نکال لیں؟ تو اس نے کہا اس میں کیا بات ہے, نکال لو ظاہر ہے, تم بچے کو زندہ دفن کر دو گے کیا, نکالو پھر دفن کرو. پھر کہنے لگے کہ میرے پاس کیوں آئے, تو میرے پاس کس نے بھیجا تمہیں, میرے پاس کیوں آئے پوچھنے کے لیے؟ اس نے کہا اصل میں وہ امام ابو حنیفہ کے پاس گئے تھے, ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, انہوں نے کہا تھا محمد ابن مسلم سے جا کے پوچھ کر آؤ, اور واپسی میں مجھے بھی بتاتے ہوئے جانا, جو وہ جواب بتائیں مجھے بھی بتاتے ہوئے جانا. ظاہر ہے امام ابو حنیفہ بھی امام صادق علیہ السلام کے شاگرد رہے ہیں 2 سال, جس کو انہوں نے کہا لولا سنتان لہلک النعمان, اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام کی خدمت میں گزارے تو میں ہلاک ہو جاتا. نعمان نام تھا ان کا, نعمان ابن ثابت زوتی. 2 سال گزارے انہوں نے امام کے. تو امام کے جو پرومیننٹ اصحاب ہوں گے ان کو جانتے ہوں گے, تو ان کو پتا تھا, وہ بھی کوفے میں تھے, یہ بھی کوفے میں تھا, تو ان کو پتا ہوگا کہ امام کا ایک پرومیننٹ شاگرد جو ہے وہ کوفے میں ہے, تو کہا جا کے اس سے پوچھ کر آؤ. اور یہی نہیں, اور بہت سارے نام ہیں جو لکھے ہوئے میرے پاس. زکریا ابن آدم مثلا قم میں تھے, قم میں ان کی قبر بھی, جس کو امام نے بائی نیم کہا کہ زکریا ابن آدم سے جا کے احکام لیا کرو. ابان ابن تغلب سے امام نے کہا کہ تم مسجد میں بیٹھ کے فتویٰ دیا کرو, مجھے پسند ہے کہ میرے اصحاب میں تم جیسے لوگ ہوں. دیکھیں آپ, یہ کون ہے؟ امام تو نہیں ہے, معصوم تو نہیں ہے. امام آتھورائز کر رہے ہیں تم مسجد میں بیٹھ کے فتویٰ دیا کرو لوگوں کو. فتویٰ, لفظ فتویٰ ہے اس روایت میں. ایک صاحب نے اجتہاد کے خلاف ایک کتاب لکھی, اس میں مختلف روایتوں میں تبصرے کیے. اس روایت کے بارے میں لکھا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں کیسے ہو سکتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شیعہ فقی مسجد میں بیٹھ کر فتویٰ دے؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. روایتوں میں لکھا ہوا ہے, ایسے ہی لکھا ہوا ہے, پانچویں امام ہی سے. اب اگر آپ کی سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی ہے تو صرف اس بنیاد پر اس روایت کو ریجیکٹ کر دیں کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ بات. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں جو بنو امیہ کا زمانہ تھا, اس زمانے میں مسجد میں بیٹھ کر ایک شیعہ فقیہ کس طرح فتویٰ لے سکتا ہے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے لے سکتا ہے. وہ اسی طرح فتویٰ دیا کرتے تھے جس طرح ہم لوگ کمپلسری اسلامک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں. جیسے کمپلسری اسلامک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں, اس میں کیا پڑھاتے ہیں؟ شیعوں والی چیز تو نہیں پڑھاتے نا, مسلمانوں والے چیز پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر کوئی شیعہ آ جائے گا تو اس کو شیعوں والی چیز بتائیں گے ظاہر ہے, ورنہ مسلمانوں والی چیز بتائیں گے جو ظاہر مسلمانوں میں کامن ہے. اور بعض اوقات مسلمانوں والی چیز جو بتاتے ہیں اس میں بھی شیعوں والی چیز بتا دیتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ مثلا یہ شیعوں والی بات ہے. تو ابان ابن تغلب کی کوالٹی یہ تھی کہ جب ان کے پاس کوئی آتا تھا وہ دیکھتے تھے کہ یہ اس کا قبلہ کیا ہے نا, اور اس کو اسی کے مطابق جواب دیا کرتے تھے. پھر کوئی دوسرے مسلک کا آتا تھا تو اس کو اس کے مطابق جواب دیتے تھے کہ بھائی تمہارے اسکول آف تھاٹ کے مطابق یہ جواب ہے. کوئی اپنا والا آتا رہا کہتا رہے یہ جواب ہے اس طرح. دیکھیں حالات جس طرح تھے اس کے مطابق ان کو ایک اسٹریٹجی ڈیزائن کرنی پڑتی تھی, اسی کے مطابق وہ چلتے تھے. تو آئمہ طاہرین نے ان لوگوں کو آتھورائز کیا ہوا تھا, یہ اپنے زمانے کے فقیہ ہیں, یہ اپنے زمانے کے فقیہ. اور ایک فقیہ کی عظمت اتنی بیان کی گئی ہے اصول کافی کا جو پہلا ہی چیپٹر, پہلے والیوم کا پہلا چیپٹر کتاب العلم, اس کے اندر فقیہ کی منزلت پر کتنی حدیث ہیں. الفقہاء امناء الرسل, فقہاء جو ہیں فقیہ کی جمع فقہاء, رسولوں کے امانت دار ہیں, رسولوں کے امانت دار. ایک دوسری حدیث بحار الانوار کی ہے جس میں پیغمبر اکرم سے حدیث ہے کہ منزلۃ الفقیہ فی ہذہ الامہ کا منزلۃ انبیاء من بنی اسرائیل, کہ ایک فقیہ کی منزلت اس امت میں ایسی ہے جیسے بنی اسرائیل میں ان کے نبی کی اہمیت. وہ نبی بھی تبلیغ کرتے تھے, کہ میں بیان کر چکا ہوں سارے نبی رسول نہیں تھے, سارے رسول اولی الاعظم نہیں تھے, سارے رسول صاحب کتاب اور صاحب شریعت نہیں تھے, نبی تھے, وہ تبلیغ کرتے تھے فقط. اس زمانے میں علماء تبلیغ کرتے ہیں, فقہا تبلیغ کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے خطبہ منا میں فرمایا, جو واقعہ کربلا سے بھی 2 سال پہلے کا خطبہ ہے, تو اس خطبہ منا میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجاری الامور علی ایدی العلماء, صحابہ اور تابعین کو جمع کر کے معاشرے کے اندر امور کا اجرا جو ہے وہ علماء کے ہاتھوں سے ہونا چاہیے. ہاں حسین فرما رہے ہیں کہ علماء کے ہاتھوں سے اجرا ہونا چاہیے, نہ کہ جاہلوں کے ہاتھوں سے ہونا چاہیے. انہوں نے کہا تم ہو پرومیننٹ لوگ, تم ہو, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, تابعین بیٹھے ہوئے ہیں, اس سوسائٹی کے پرومیننٹ لوگ تم ہو, لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ حلال کو حرام, حرام کو حلال کیا جا رہا ہے. اللہ ترون ان الحق لا یعمل به, کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. وہ ان الباطل لا یتناہى عنہ, اور یہ کہ باطل سے روکا نہیں جا رہا. اللہ ترون, کیا تم نہیں دیکھ رہے, یعنی تمہیں خود دیکھنا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ ہر چیز کو حسین ابن علی پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائیں گے یہ دیکھو یہ غلط ہو رہا ہے, یہ دیکھو یہ غلط ہو رہا ہے, یہ حرام ہو رہا ہے, یہ بدعت ہو رہا ہے, یہ سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے حسین بھی بتائیں گے, لیکن تم خود نہیں دیکھ رہے, تمہاری بصیرت نہیں ہے, تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, تمہیں خود سمجھ میں آنا چاہیے. تم اگر اپنے آپ کو اس سوسائٹی کے ڈگنیٹریز میں سے سمجھتے ہو, خواص میں سے سمجھتے ہو, تم سمجھتے ہو کہ معاشرے کے معاملات جو ہیں وہ تمہارے ہاتھوں سے چلنا چاہیے, تم یہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہو سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے اور بدعتوں کو عام کیا جا رہا ہے, حلال کو حرام کیا جا رہا ہے, حرام کو حلال کیا جا رہا ہے. احساس دلایا امام حسین علیہ السلام. بس روک دیتے ہیں آج کی بحث کو یہیں پر. اب آج 2 محرم ہیں, اور 2 محرم کو اکثر تاریخ میں اکثر مقاتل میں ہے کہ شہید و شہدا کا کاروان کربلا پہنچا. اصل میں تو اس کاروان کو کوفے میں جانا تھا, لیکن کوفے میں داخل نہیں ہوا کیونکہ ابن زیاد نے حر کو, حر ابن یزید ریاحی کہ جو خود ایک سپہ سالار تھا, 1000 کا لشکر دے کر اس کی ذمہ داری لگائی تھی کہ تمہیں حسین کو کوفے میں داخل نہیں ہونے دینا ہے, اور کوفے میں داخلے کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ حسین کو گرفتار کر کے کوفے میں لایا جائے, ورنہ کوفے میں ان کو داخل نہیں ہونے دینا ہے. اور ادھر امام حسین کا کاروان جو ہے وہ جا رہا تھا کوفے کی طرف. راستے میں ایک مقام پر امام حسین کے ساتھیوں میں سے کسی نے تکبیر بلند کی. کسی نے کہا کہ تکبیر کہنے کا کون سا موقع ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ کوفے کی طرف سے کچھ نخلستان نظر آ رہے ہیں, درخت کے جھنڈ نظر آ رہے ہیں. اس نے کہا کہ میں بھی اس علاقے سے واقف ہوں, یہاں تو کوئی نخلستان نہیں ہے, ویسے تمہیں کون سا نخلستان نظر آ گیا؟ پھر سب لوگ غور سے دیکھنے لگے, سامنے کوئی سیاہی نظر آئی, تھوڑا اور آگے بڑھے تو پتہ چلا وہ بھی ہماری طرف آ رہے ہیں اور ہم بھی ان کی طرف جا رہے ہیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک لشکر آ رہا ہے اور ان کے ہاتھوں میں تو نیزے ہیں, وہ جو نیزے کی انیا ہے نا وہ ان کو درخت نظر آ رہے تھے دور سے. جیسے جیسے قریب آتے چلے گئے پتہ چلا کہ وہ تو ہر کا لشکر ہے. اب جو ہر کا لشکر آمنے سامنے آیا تو امام حسین نے دیکھا کہ یہ پورا لشکر جو ہے یہ پیاس سے بیتاب ہے, یہ لشکر پورا پیاس سے بیتاب ہے. تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو, کیا چاہتے ہو, کیوں آئے ہو, کچھ نہیں کہا. اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان سب کو پانی پلاؤ. اس سے پہلے والی جو منزل تھی, جب وہاں سے روانہ ہوئے امام حسین علیہ السلام, تو آپ نے وہاں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا, اسی وقت کہا تھا کہ تمہارے پاس پانی کے جتنے وسائل ہیں وہ سب پر کر لو. آپ نے سارے جس کے پاس جتنے مشق وغیرہ جتنے بھی تھے کہا سب یہاں سے پر کر لو. اور جب سامنے سے لشکر آیا کہا سب سے پہلے ان کو پانی پلاؤ. ان سب کو پانی پلایا گیا. اس کے بعد کہا کہ یہی نہیں, ان سب کے حیوانوں کو بھی پانی پلاؤ, ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ, اور جب تک کم از کم 3 مرتبہ یہ حیوان اپنا منہ پانی سے نہ ہٹا لے ان کے سامنے پانی رکھو. ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں تو لشکر میں سب سے پیچھے تھا, لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ حسین میرے قریب آیا اور میرا نام لے کے پکارا اور کہا کہ تم نے پانی نہیں پیا, پھر کسی سے کہا اس کو پانی پلاؤ, اس نے کہا میں سب سے آخر میں تھا. اور ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میری پیاس سے کیفیت یہ ہو رہی تھی کہ میں اپنے ہاتھوں سے پانی نہیں پی سکتا تھا, تو حسین نے خود ہاتھ میں مشک لیا, اپنے چلو سے میرے منہ میں پانی ڈال کے پلایا مجھے, یہ کہا. اور جب کل روز عاشور ایک مرتبہ حسین اپنے ششماہے کو لے کر آئے ان کے سامنے, تو حسین نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں پانی پلایا تھا, آج میرے بچے کو پانی پلا دو, نہیں. بس یہ کاروان کوفے میں داخل نہیں ہو سکا, لیکن ساتھ ساتھ چلتا رہا, آگے بڑھتا رہا. ایک مرحلہ ایسا آیا جب حسین کے گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. روایتوں میں ہے کہ 7 مرتبہ گھوڑے تبدیل کیے گئے لیکن وہ گھوڑا آگے نہیں بڑھا. تو آپ نے پوچھا اس علاقے کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس علاقے کا نام ہے غازریہ. کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہا اس علاقے کا نام طف دی ہے. کہا اور بھی کچھ نام ہے؟ کہا اس کو شط الفرات بھی کہتے ہیں. کہا اور بھی کچھ نام ہے؟ کہا اس کا نام نینوا بھی ہے. مختلف نام لیتے گئے یہاں تک کہ آخر میں کسی نے کہا کہ اس علاقے کا نام کربلا بھی ہے. جیسے ہی لفظ کربلا سنا فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلاء, اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ یہی پر سامان اتارو, یہی ہمارے خیمے لگائے جائیں گے اور یہی ہمارا خون بہایا جائے گا, یہی پر ہماری قبریں بنیں گی. سامان اتارا گیا, خیمے جیسے ہی لگنا شروع ہوئے ایک مرتبہ حر سامنے آیا, کہا فرزند رسول مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کا خیمہ پانی سے دور لگایا جائے, آپ کا خیمہ پانی سے دور لگایا جائے. اور حسین نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہمارا خیمہ پانی سے دور لگا دو. خیمے پانی سے دور لگا دیے گئے. حر کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا احساس تھا تو اسی بات کا احساس تھا کہ روز عاشور شب عاشور وہ یہی سوچتا رہا کہ اگر آج حسین کے خیمے میں پانی نہیں ہے, اگر آج حسین کے بچے پیاسے ہیں, اگر التش کی صدا بلند ہو رہی ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں کیونکہ میں نے حسین کے خیموں کو پانی سے دور لگوایا. اللعنۃ اللہ للقوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.